أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے اور قرآن اصالتاً شرک اور باطل کا رد کرتا ہے. شرک صداری اور بٹوارے کو کہتے ہیں جس کی دو بڑی قسمیں ہیں، اعتقادی و فعلی. اعتقادی فی العلم فی الدعا فی التصرف فی العبادہ، اور فعلی متنوع ہے معاشرتی خرابیوں کی طرف. بوقت نزول قرآن چار طرح کفار موجود تھے، دو طبقے اہل کتاب کے تھے اور باقی مجوس اور صابئین. قرآن نے براہ راست مشرکین کا رد کیا ہے اور وہ چار قسم کے تھے: مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک، مشرکین بالعباد الصالحین. بنائے شرک دو چیزیں ہیں: الجہل بالمسائل الشرعیہ اور والتعدی عن التعظیم او المحبہ عن الحد الشرعی. قرآن کریم کی سورتوں میں پانچ مرحلے ہوتے ہیں. ایک دعوی سورت جسے موضوع مقصود عنوان کہتے ہیں، دوسرا خلاصہ، اور تیسرا میزان دلائل، اور چوتھا ما سبقہ کے ساتھ ربط اور مناسبت، اور پانچواں امتیاز. سورت پر جب اس شان سے کلام ہو تو علوم سورت ضبط کرنے میں سہولت ہوگی. علی تحقیق قرآن کریم کی سورتیں اللہ نے اعجاز و تکوین سے مربوط فرمائی ہے. یہ ربط کہیں تو بالکل بین بنفسی ہی ہے، اور کہیں ادنا تدبر اور تعمل کی ضرورت پیش آتی ہے. قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت فاتحہ ہے، اور اس میں الوہیت کا تعارف ہے اسماء اشعار الہیہ کے ساتھ. پانچ ظاہرن ہیں اور پانچ مزمرن ہیں: لفظ اللہ، لفظ رب، لفظ رحمان الرحیم اور مالک. یہ پانچ ظاہرن ہے. اور معبود، مستعان، ہادی، منعم، مدل، یہ پانچ مزمرن ہے. اسماء حسنہ عشرہ کے ساتھ حق سبحانہ و تعالی کی علی الاطلاق خدائی اور شہنشاہیت مطلقہ اور الوہیت حقہ کا تعارف بکمال ہوا. سورت نزول میں پانچویں نمبر پر تھی، لیکن ترتیبی فرشی جو عرشی کے عین مطابق ہے اس کے مطابق موجودہ پہلی سورت ہے. دوسری سورت بقرہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 87 نمبر ہے، اور اس سے پہلے 86 سورتیں نازل ہو چکی تھی. یہ سورت حقیقت میں فاتحہ کے علوم کی تفسیر ہے. مثلا اس سورت میں مغضوبین و ضالین کی مذمت کی گئی، اس سورت کے اندر مغضوبین کی تفسیر بکمال کر دی گئی. انہیں تین خطابات کیے گئے، اور ہر خطاب میں انہیں یاد دلایا کہ تم تو پیغمبروں کی نسل و اولاد ہو، تم کیوں کم اصل افعال کے مرتکب ہو رہے ہو، اور نبی برحق جیسے خاتم النبیین کا انکار و انحراف کرتے ہو. سورہ بقرہ کا موضوع ہے العبادۃ المخلصہ للہ وحدہ. اور یہ موضوع سورت میں چار جگہ موجود ہے. تیسرے رکوع میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. صحابہ و تابعین کی تفسیر پیش کی کہ قرآن مجید میں جہاں عبادت کا لفظ آتا ہے اس سے مراد توحید ہے. لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالتَّوْحِيدِ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. حدیث میں ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا احسان جانتے ہو؟ پھر فرمایا پہلا احسان توحید ہے اور دوسرا احسان جنت ہے، یعنی هَلْ جَزَاءُ التَّوْحِيدِ إِلَّا الْجَنَّةِ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بخاری میں ہے الا ليوحدون. اس لیے مفسر کا معیار ہے کہ اگر اس نے یا ایھا الناس اعبدوا میں وحدوا کا لفظ لکھ دیا ہے، یہ علامت ہے کہ نظر بالغ ہے، اطلاع وسیع ہے، منشأ خداوندی سے مانوس ہے. اور اگر یہ تفسیر اس سے رہ گئی ہے تو سارا جہان بھر دے. صحابہ و تابعین جو سب سے عوارف بالقرآن ہیں ان سے پہلو تہی مناسب نہیں، اور ہم تنبیہ کر چکے ہیں. سورۃ بقرہ میں آٹھ علوم کا بیان ہے، چار اصالتاً اور چار پھر تبعاً. امام رازی چار کو مقاصد کہتے ہیں اور بقیہ چار کو لواحق کہتے ہیں. اس عاجز کے نزدیک آٹھوں کے آٹھ اصالتاً. اللہ تعالیٰ کی توحید ایک، رسالت کا بیان دو، آخرت پر ایمان تین، ساتھ میں نبی کا اعجاز اور قرآن کی صداقت، جہاد اور انفاق، اور پھر تنظیم اور آداب. ابتدائی پانچ آیتوں میں اوصاف مومنین ہیں، مؤمنون، متقون، مصلون، منفقون، موقنون، اور دو تفریعاً ہے، نتائج ہے، اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. سورت مصدر ہے حروف مقطعات کے ساتھ، جس کا متعین معنی حق سبحانہ و تعالی کوئی نہیں کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ نہ جاننا کمال علم اور اعجاز قرآن ہے. ہم آل عمران میں مزید تفصیل کریں گے انشاءاللہ. دو آیتوں میں ذم ہے کافروں کی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اور پورے رکوع کے اندر دس نشانیاں منافقوں کی بتائی اور دو مثالیں سمجھا دی کہ یہ نمبر دس بدماشان ہے، اور ان کی مثالیں جاننا ضروری ہے کیونکہ ان کا حال دیگر وہ ہے. جب یہ بیان مکمل ہوا تو عود الی المقصود ہو گیا، اور العبادت المخلصہ للہ وحدہ، اس کا اثبات فی ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور اس پر دلائل آفاقیہ قائم کی، الذی خلقا، الذی جعلا، الذی انزلا، الذی اخرجا. نتیجہ تفریعاً فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، خدا کے اپنوں کو بھی خدا کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. ابتدا میں قرآن کے لیے کہا تھا لا ریب فیہ، عرض کیا تھا یہ شک متکلم کی طرف سے نفی ہے، مخاطب تو شک کرتے تھے، چنانچہ ان کو تحدید بالکتاب کی گئی کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن میں تو تم بھی عرب ہو، فصحا ہو، بلغا ہو، اہل لسان ہو، اس قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کی نظیر و شبیہ لے کر کے آؤ. فاتو بصورت من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. وہ کہاں کر سکے، 1400 سال سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا. بتایا تھا کہ قصص میں ہے کہ پہلے کتاب مانگی گئی، ہود اور یونس میں ہے کہ پھر 10 آیتیں مانگی گئی، اور جب نہ کتاب لا سکے نہ 10 آیتیں تو اخیر میں کہا چلو ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ، اور پھر اعلان ہوا بنی اسرائیل میں قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. جن اور ان سے اکٹھے ہو جائے تب بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. قرآن کے موافقین کو تبشیر کی گئی وبشر الذین آمنوا ان لهم الجنہ, اور قرآن کے دشمنوں کو تحدید کی گئی واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, اور امثلہ کی حکمت و اسرار بیان فرمائے. تو نعمتوں کا بیان ہونے لگا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اور اللہ نے تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کو صرف پیدا نہیں کیا, روئے زمین کا خلیفہ بنایا. آدم علیہ السلام کی تعظیم ملائک سے کرائی, آدم علیہ السلام کو بما اہلیہ کے داخل جنت کر لیا, آدم علیہ السلام کی آخر کار توبہ قبول کی, فتلقى آدم من ربی کلمات. جب یہ مضمون مکمل ہو گیا تو روئے زمین کی وہ معزز قوم جن میں ایک روایت کے مطابق 4,000 دوسری روایت کے مطابق 70,000 انبیاء مبعوث ہوئے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں, یعقوب پیغمبر اور ان کے 12 بیٹوں کی نسبت سے, یہ بنی اسرائیل 3 دفعہ آزمائے گئے. پہلے انہیں موسیٰ علیہ السلام بھیج دیے گئے اور توریت آئی, پھر داؤد علیہ السلام تشریف لائے زبور نازل ہوئی, اور اخیر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ورسولاً الی بنی اسرائیل, اور انجیل دے دی گئی. اس لیے یہاں بنی اسرائیل کو 3 خطابات ہیں. پہلے خطاب میں نعم مجملہ کا بیان ہے, دوسرے خطاب میں نعم مفصلہ کا بیان ہے, اور تیسرے خطاب میں نعم مدللہ کا بیان ہے. تاریخ کعبہ, بناء کعبہ, دعوات کعبہ, بعثت نبی آخر زمان عند الکعبہ للعالمین, یہ تمام تفصیلات یا بنی اسرائیل تیسری مرتبہ کے بعد بیان ہوگی. جس وقت سورہ بقرہ شروع ہو گئی, ابتدائی 100 آیات یہ توحید خداوندی پر مشتمل ہے, دیگر مسائل بھی ہے لیکن اصالتاً توحید چل رہی ہے. اور اس ضمن میں موحد کے اخلاق کے لیے تہذیب بیان کی گئی جس کو ہم کہتے ہیں المرحۃ الاولی ہی تہذیب بالخلق الجمیل, تہذیب اخلاق. موحد کے ذمہ بہت بڑا کام ہوتا ہے, ایک اللہ کی وحدانیت بیان کرنا, اسے شیرین گفتار ہونا ہے, اسے باکردار ہونا ہے. تو 5 اوصاف بیان کیے کہ یہ پیدا کرو, اور 2 مذمتیں 2 آیتوں میں کافروں کی گئی کہ ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا, اور تبلیغ کی دعوت دے دی سوا نالے ہے. یہ فائدہ اٹھائے یا نہیں, آپ اپنے کام میں لگے رہے. بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کنا, اور منافقت سے بچنا ہے اور منافقوں کے چال چلن سے, چنانچہ ان کی 10 علامات بتا دی گئی اور 2 مثالیں دے دی گئی, ایسا نہیں ہونا ہے. اور مقصد پر رہنا ہے, یا ایو الناس اعبدوا ربکم, قرآن کا دعویٰ سمجھو, سورت کا موضوع و مقصد سمجھو, اس کے مطابق رہو, دلائل پیش کرنے کا طریقہ سمجھو. الذی خلقکم والذین من قبلکم, الذی انزل, الذی جعل, الذی اخرج, کسی کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہے, اللہ کی عظمت اور بڑائی کس طرح بیان کرو گے. موحد تہذیب اخلاق سے آراستہ ہوگا. موحد سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہوگا. قرآن جیسی کتاب نہیں, اس نے آئے کائنات کو بے بس کیا ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس جیسے کتاب, اس جیسے مضمون, اس جیسے دلائل, اس جیسے سمجھانے کا طریقہ سلیقہ سماوات اور دین میں نہیں ہے. قرآن کا اعجاز اور تحدید بیان فرمایا کہ موحد اخلاق جمیلہ کے ساتھ قرآن مجید کا دسترس پیدا کرے. قرآن صرف ایک فن نہیں ہے, مغفرت اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. مبشر الذین آمنوا, اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا. لوگوں کے ہر بات قابل توجہ نہیں ہے. ما زاراد اللہ بہذا مسئلہ, یہ کوئی بات تھی. وام الذین, جو لوگ برحق ہے وہ سمجھتے, یعلمون انہ الحق بربہم, حق پر قائم رہو, غیر ضروری باتوں پر کان نہ دھرو, موت اور حیات کے فلسفے سمجھ لو, ایک اللہ کی عبادت. اور اللہ نے جو نعمتیں عطا کی صرف یہ دلائل نہیں, الذی خلق الذی جعل الذی انزل الذی اخرج هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, روئے زمین کے ہزاروں چیزیں ہیں وہ آپ کے دلائل ہیں. ایک اللہ کو سمجھنے کے لیے, ایک اللہ کی وحدانیت و فردیت بتانے کے لیے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے؟ کہ اس نے کہا بالکل, میرا تو پختہ یقین ہے کہ اللہ کی توحید برحق ہے. امام شافعی نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھو یہ میرا چرخہ ہے جس سے میں اون کھاتی ہوں, دادمات سرخدا پدی بانے زو وڑی انگاڑوا ادم وروانے, یہ چرخہ اس طرح چلتا ہے کیونکہ میں اکیلی چلانے والی ہوں, اگر میرے ساتھ کوئی اور بچے بھی آ جائے تو وہ اس کو روک لیتا ہے. معلوم ہوا کہ نظام الہی جب سے ہے اور جب تک ہے چل رہا ہے, کوئی نہیں ہے جو اللہ کا ہاتھ روکے اور اللہ کے ساتھ شراکت کر لے, وہ شراکت سے پاک منزہ ذات ہے. خود امام شافعی سے جب پوچھا گیا کہ حضرت دلائل توحید, فرمایا دیکھو شہتوت کا پتا بکری کھاتی ہے تو مینگنی دیتی ہے, ریشم کا کیڑا کھاتا ہے لیکن دوسری طرف ریشم نکلتا ہے, یہی انسان کھائے تو قضاء حاجت نکلتی ہے, اور شہد کی مکھی کھائے تو لذیذ ترین شہد پیدا ہوتا ہے. ایک ہی چیز سے تمام الوان اور اطعمہ اور ذوائق مختلفہ پیدا ہو رہا ہے. اور امام مالک سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک باپ کے پانچ بیٹے, پانچوں گورے چھٹے, ایک جیسے دوسرا نہیں, لاکھوں کروڑوں انسان ہیں, ایک کی آواز دوسرے کی طرح نہیں, ایک کا رنگ ڈھنگ کا دوسرا نہیں ہوتا, یہ ایک اللہ کی وحدانیت کے ادلہ ہے. تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک عیون مل جین شاخصات علی اہداب ذهب سبیک علا قضب الزبرجد شاہدات بأن اللہ لیس له شریک. حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ الامام العظم ابو حنیفہ النعمان اعلی اللہ مقامہ وکثر اللہ اتباعہم الی یوم القیامہ, حضرت صاحب کا واقعہ امام رازی نے اپنی تفسیر میں یہاں لکھا ہے. امام رازی ابتدائے تفسیر میں حضرت امام صاحب کے علوم سے اپنی تفسیر بھر چکے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت صاحب کا مناظرہ دہریوں سے ہو رہا تھا بصرہ کے اندر, بصرہ مرکز تھا دہریوں کا. امام صاحب سے خود تاج و تراجم میں قطلب غن نقل کیا ہے کہ حضرت فرماتے تھے دخلت البصرۃ عشرین مرہ والحسن فیہا, حسن بصری کی موجودگی میں بیس مرتبہ بصرہ گیا ہوں دہریوں کے مقابلے اور مناظرے کے لیے. دہریوں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے ہماری رکاوٹ کے لیے ابو حنیفہ پیدا ہوا ہے, ہمارے تمام دلائل و خیالات کا لمحوں میں رد کر لیتا ہے اور پوری فضا ان کے حق میں ہوتی ہے. تو حضرت کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا اور مناظرے میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کی جائے. حضرت صاحب دیر سے آئے تو دہریوں نے پوچھا, آپ نے فرمایا میں آیا تھا سویرے دریا کے کنارے کھڑا تھا, نہ کشتی تھی اور نہ خدا تھا, اتنے میں خود بخود درخت کٹنے لگے، لکڑی کے تختے اور پٹے بننے لگے، آپس میں جڑنے لگے، ان پر کیلے ٹکنے لگی، ایک کشتی تیار ہو گئی. پھر میں اس میں بیٹھ گیا، بغیر نا خدا کے وہ یہاں تک آ گئی. مجھے اس منظر دیکھنے میں دیر لگ گئی. دہریوں نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہوتا جیسے آپ بیان کرتے ہیں. امام صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے اور سانے اور کاریگر کے نہیں بنتی، تو اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے آسمان و زمین، ان کے اتنے بڑے نظام کو بغیر سانے اور کاریگر کے کیسے مانتے ہو؟ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. بنی اسرائیل کے ساتھ دو خطابات گزرے خصوصی. ایک خطاب میں ان کے ساتھ نعم مجملہ بیان ہوئے اور ان کو تین تنبیہات کی گئی، تحریف دین میں مت کرو، کتمان حق مت کرو، اور ترک عمل کا گناہ چھوڑ دو. اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو تین ترغیبات کی گئی، نماز پڑھو، صبر کرو، اور آخرت پر یقین مضبوط کرو. دوسرے خطاب میں چھ خطابات مفصل ہے اور باقی اور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نعام مفصلہ. انہی نعام مفصلہ میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ یہود نے جو اللہ کے عذاب اور لعنت کے مستحق ہوئے، اللہ کے نیک مخلوقات کے ساتھ دشمنی شروع کی تھی. قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا کہیں یہودی مدراس میں جانا ہوا ہے، ان کے مدرسوں کو مدراس کہتے ہیں. تو حضرت عمر زمانے جاہلیت کے لکھے پڑے آدمی تھے، بہت مضبوط عالم، سمجھدار، باخلق، باکردار انسان. ان سے کہا یہ نبی آخر زمان کو کیوں نہیں مانتے ہو، تم جانتے نہیں ہو کیا؟ انہوں نے کہا اس کے پاس وہی کون لاتا ہے؟ کہا حضرت جبریل. کہا وہ تمہارا دشمن ہے، ہمارے باپ دادے کو تباہ و برباد کیا، یعنی جو قوم تاریخ میں مری مٹی ہے ان کو اپنے آبا و اجداد کہا. تو حضرت عمر نے کہا جبریل کا مقام خدا کے پاس کیسا ہے؟ کہ دائیں طرف ہے. حضرت جبریل نے کہا جو خدا کے دائیں طرف ہو وہ برا ہوتا ہے، تو جو بائیں طرف ہے وہ اچھا ہوگا. یہ یہودی خیالات دائیں بائیں، اسلامی عقیدے میں اللہ جہات و سمت سے پاک منزہ ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ فرما دیجئے کہ جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ، تو کس بات کی دشمنی ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس بے شک اس جبریل نے اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر، بِإذن اللہ، جس طرح اللہ کا ان کو حکم تھا. وہ تو اللہ کے حکم کا منقاد ہے، مطیع و فرمان بردار ہے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ قرآن تصدیق کرنے والی ہے اگلی کتابوں کی. وہ ہدم و بشرا للمومنین، نری ہدایت اور خاص مجدہ ہے اہل ایمان کے لیے. من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکالا، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا یا فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، اس کے جبریل و میکائیل کا، فإن اللہ عدوا للکافرین، بس بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کو. انہوں نے بات تو صرف جبریل کی کہی تھی، لیکن اللہ کے ایک نیک بندے سے بغض اور عداوت رکھنا حقیقت میں تمام نیک بندوں سے اور ان کی محبت و الفت سے محرومی ہے. جبریل کا جرم کیا ہے؟ کہ وہ قرآن لے کے آیا ہے. تو جو لوگ پیغمبر کے سامنے بوقت نزول قرآن ایمان لائے، اور نبی کی تعلیمات ضبط فرمائے، اور قرآن پاک کو انہوں نے علمن عملن اپنایا اور پوری دنیا تک پہنچایا. حضرات صحابہ ان کے ساتھ بغض و عداوت جیسے روافض اور خوارج کرتے تھے، یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے اور اللہ کے نیک مخلوقات کے ساتھ دشمنی ہے. امام ابو حنیفہ یا مالک شافعی اور احمد کے ساتھ کیا ناراضگی ہے کہ وہ قرآن جو نبی پر برحق نازل ہوا اور کائنات کے لیے ہدایت کا گنجینہ ہے اور نبی کی پوری زندگی کے روشنی میں امت کی سہولت کے لیے اجتہادی اور فقہی مسائل ترتیب دے دیے، تو جو لوگ ان سے دشمنی کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول، ملائکہ مقربین اور اولیاء متقین کے بدترین دشمن. ائمہ حدیث نے کیا کیا؟ پیغمبر کے نقوش، اقوال، اعمال، افعال، سینکڑوں ہزاروں ناقابل بیان شدائد اور مصائب سہ کر ان کو جوں کا تو نقل فرمایا. امت پر عظیم احسان ہے محدثین کا، لیکن جو ان کو عجمی سازش کہے اور معاذ اللہ ان کی طرف افتراء اور جعل فی الدین منسوب کر لے، حقیقت میں یہ اللہ کے دشمن ہے، رسولوں کے دشمن ہے، ایمان والوں کے دشمن ہے. پرویزی فرقہ اور فتنہ، فتنہ انکار حدیث. علماء ہند اور شاہ اسماعیل سید احمد شہید، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، فقیہ الہند مولانا رشید احمد گنگوئی، مسند زمانہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن، حکیم الامت مولانا اشرف علی، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم، صدر المدرسین دار العلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی، اور امام الاثر آیت من آیات اللہ، فقیہ علی الاطلاق، الذی ینظر نظیرہ فی سعۃ الاطلاع فی جمیع العلوم الاسلامیہ لا سیما فی الاحادیث والآثار والاسانید، امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری اور ان کے اتباع، ان کے نام لیوے، ان کے شان اور فخر پر زندگی گزارنے والے علماء دیوبند، ان کو کس بات پہ کوس رہے ہیں اور ان کی برائی کی جاتی ہے، حقیقت میں یہ لوگ خدا اور رسول اور جمیع اولیاء اور پاکان زمانہ کے دشمن ہیں بدترین. ویچے پزم دنیک سیرتو شنڈس پڑی، نوچے پزم دنیک سیرتو شنڈس پڑی، دسد دوزخ پسرو سروٹ کی خپل شفت گدل. جو پاکان زمانہ کی برائی میں ہونٹ کھولتے ہیں، حقیقت میں یہ جہنم کے گرم انگاروں پر اپنے ہونٹ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہے چکو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دل صاحب دل نامت بدل، قل من کانا دول جبریل، آ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، بس بے شک اس نے اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر. جو ابو بکر عمر عثمان و عائشہ کا دشمن ہو، انہوں نے نبی سے یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا بکمال سیکھا تھا اور چار دانگے عالم تک پہنچانے کی کوشش فرمائی. امام ابو حنیفہ اور مجتہدین برحق نے اس قرآن کے سربست علوم کو کھولائے، نبی کی زندگی سے لائے ہیں عمل مرتب فرمایا ہے. علماء دیوبند نے قرآن اور سنت نبی کے طور طریقوں کا احیاء و نشاط فرمایا اور ان کے مقابلے میں شرکیاں عقائد اور بدعت اعمال کا برملا رد کیا ہے. قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے, یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. قبر پرستوں کے سر پہ ہتھوڑے مارے تو ان کے ساتھ دشمن پیدا ہو گئے. معلوم ہوا کہ ان پاکان کے ساتھ دشمنی کرنے والا خواجہ نظام الدین اولیاء کا دشمن, فرید گنج شکر کا دشمن, بختیار کاکی کا دشمن, سلطان شمس الدین التمش کے دشمن, معین الدین چشتی کے دشمن, سید علی حجویری کے دشمن, پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے دشمن, حسن حسین اور علی کے فاطمہ کے دشمن, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء اور مرسلین اولیاء و متقین کے بدترین دشمن ہے. کلمیاں حجام جہاں موڑتا تھا اوروں کا سر, آج اسی کوچہ میں خود اس کی حجامت ہو گئی. بدتی اوروں کو الزامات دیتے ہیں, یہ بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ ولیوں کو نہیں مانتے. قولا فرماؤ من کانا دو والجبریل, آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا, پس فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, پس جبریل نے اتارا اس قرآن کو آپ کے دل پر, بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. قرآن مجید جب نازل ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حواس کو مسکوت کیا جاتا تھا اور قلب اطہر پر نزول کتاب ہوتا. اقبال نے بھی اس کو سمجھ لیا ہے, وہ اس لیے کہتا ہے تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. جب تک تم دل سے متوجہ نہ ہو تمہیں تفسیری تحقیقات و لطائف و ذرائف سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے پرہیز کرو, کہیں یہی تمہاری محرومی کا سبب نہ بنے. مسجد کے آداب بہت زیادہ ہے. آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا, پس وہ تو لایا ہے قرآن کو آپ کے دل پر, بإذن اللہ. جبریل دلوں کا مالک نہیں, جبریل تصرف اور قدرت کا مالک نہیں, فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو خدا کہے. مصدقا لما بین یدی, یہ تصدیق کرنے والی ہے اگلی کتابوں کی, وہدًا وبشرى للمؤمنین, اور ہدایت و خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. پہلے فرمایا ہدًا للمتقین, یہاں فرمایا ہدًا للمؤمنین, آگے چل کر آئے گا ہدًا للناس. قرآن کے تینوں مقام بیان ہوئے, اخص الخصوص اور خصوص اور پھر عموم. من کانا عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل, جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور خاص کر جبریل و میکائیل کا, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ, بس بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پاکان زمانہ متقین دین, انبیاء اور اولیاء اور علماء راسخہ, ان کے ساتھ عداوت کفر ہے. للکافرین, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر فتح العزیز میں اور فتاوی عزیزیہ میں اہانت العلماء کفر کو مطلقاً تسلیم کیا ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے امداد الفتاوی جلد 4 میں بھی ایک سوال کے جواب میں اس فتوے کی تائید کی، اہانت العلماء کفر. اختلاف بالدلیل تو ہے بھئی، حنفی شوافی کے بارے میں دلائل دیتے ہیں، شوافی حنفیوں کے خلاف دلائل دے سکتے ہیں، مگر امام شافی رحمت اللہ علیہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، یہ اہل حق ہونے کی دلیل ہے. وہ جو طریقہ بدعتیوں نے خاص کر علماء حق کے بارے میں اختیار کیا ہے وہ بہت نامناسب طریقہ ہے، وہ بہت ہی غلیظ زبان اور نازیبا قلم اور بہت ہی شناعت بھری تحریر کے قائل ہوئے ہیں، ان کا سارا نظام اسی پر قائم، اس لیے ان میں کوئی اخلاص معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ انہیں اخلاص نصیب ہو جائے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اتارے آپ کی طرف آیتیں واضح، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر بے راہ روی کرنے والے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب کبھی انہوں نے عہد کیا کوئی بھی عہد، عہد توڑ لیا، کہتے وہ جو نیا حکمران بن رہا ہے وہ عہد و پیمان نہیں مانتا، اور کہتے معاہدہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے جس کا ماننا فرض، تو اس سے پوچھا جائے کہ قرآن و حدیث سے مراد کیا ہے، کاغذ میں لکھا ہوا کتاب اور کاغذ پہ لکھی ہوئی حدیث ہے یہ مراد ہے، یا قرآن نے جو کہا ہے نماز پڑھو پورا کرنا ہے، زکات دو دینا فرض ہے، اور حدیث میں جو نبی نے کہا ہے کہ تم عہد و پیمان کی پابندی کرو، تو یہ حدیث نہیں ہوئی. آپ کو قرآن اور حدیث متشکل دکھائی جائے تو آپ اس کو مانیں گے، جو بات کہی بخدا لا جواب کہی. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، آیا جب کبھی انہوں نے معاہدہ کیا کوئی بھی عہد، صرف ججز سے متعلق نہیں اور سینکڑوں باتیں ہیں، ان یہود نے اور نصارہ اسرائیلیوں نے جتنے عہد و پیمان کیے اور نبیوں کے ساتھ عہد کیا کہ ہم نبی آخر زمان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، نبذہ فریق منہم، توڑ دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. اشارہ ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، عہد و پیمان توڑنے کے بعد لا یؤمنون، اور حدیث میں فرمایا لا دین لہ، اس کا دین ہی نہیں ہے. تو عہد و پیمان جو شرعاً درست اور صحیح ہو اس کا ایفا فرض ہے، اور فرائض کا انکار عمدن یہ کفر ہے. بل اکثرہم لا یؤمنون، اصل میں یہ ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نبوت کے بارے میں اتنا سخت روش کیوں رکھتے ہیں؟ جواب، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ پیغمبروں کے دشمن بن چکے ہیں، ان کے رنگ ڈھنگ نہ دیکھے اندر سے سڑ چکے ہیں. پھر ایک اشکال تھا کہ جب انبیاء سابقین نے ان سے عہد لیا ہے کہ نبی آخر زمان پر ایمان لانا، یہ کیوں منحرف ہے؟ جواب، یہ عہد شکن ہے، یہ ایمان سے محروم ہے. یہ 100 آیتیں مکمل ہو گئی اور توحید کا مسئلہ تقریباً پورا ہو گیا. اب توحید بھی ہوگی لیکن اصالتاً رسالت و نبوت کے آداب ہوں گے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جبکہ آ گیا ان کے پاس پیغمبر اللہ کی طرف سے، مصدق لما معهم، وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ شرائع کی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, پس پش ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں جن کو کتاب دی گئی. یہاں نبذہ کا معنی کریں گے پس پش ڈالنا. کیا پس پش ڈالا؟ کتاب اللہ, یہ اس کا مفعول اول ہے. پس پش ڈالا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے اللہ کی کتاب کو, کتاب اللہ, وراء ظہورہم, پیٹ پیچھے, پیٹ پیچھے. تو آپ کہیں پس پشت, پس دئی شاط او غرضو لخذ کتاب, کأنہم لا یعلمون, گویا کہ ان کو علم نہیں ہے, گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں. اشارہ فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری برحق ہے, سابقہ کتابوں کی پیشنگوئی کے مطابق ہے, گزشتہ انبیاء اور مرسلین کی علامات بینات کے عین مطابق ہے. جو لوگ حق کا ساتھ نہ دے پھر وہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور یہ پیچھے پڑ گئے وہ جو پڑھتے تھے شیطان عہد سلیمان میں, سلیمان کی بادشاہت میں, مراد ہے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں, سلیمان علیہ السلام کے زمانے نبوت میں, سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو بہت زوروں پر تھا, بس کلاشنکوف اور پستول کی ضرورت نہیں تھی, ایک دوسرے کے خلاف جادو کرنے میں لگے ہوئے تھے. اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور ان کے ہاں دو فرشتے آئے, ایک کا نام تھا ہاروت, دوسرے کا نام تھا ماروت. انہوں نے پہلے تو تبلیغ کی اور بہت دیر تک لوگوں کو سمجھایا کہ یہ سحر اور جادو ایمانیات کے خلاف ہے, نیکیوں کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے, تم اس سے باز آ جاؤ. چونکہ امتحان کی شکل تھی اس لیے فرمایا کہ اس کے باوجود اگر اب بھی کوئی سیکھنا چاہے تو آؤ ہم سے کہا دیتے ہیں. امتحان اسی کو تو کہتے ہیں. دنیا امتحان کیوں ہے؟ اللہ نے نیکی کرنے کی بھی توفیق دی اور اگر کوئی گناہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے, اسی کو تو امتحان گاہ کہتے ہیں. مشکل تو یہی ہے. اور انہوں نے واضح سمجھایا کہ اے لوگوں, ہم تمہیں سکھا رہے ہیں مگر یہ سیکھنے کی چیز نہیں کہ اسلامی بینکاری ہے, ایمان لے ڈوبے گی, شرائع کا تمسخر و توہین شروع ہو جائے گی. جب بینکر 1,70,000 اور ایک گاڑی اور بنگلہ لیتے ہیں اور سارے مولوی بینکوں میں جا کے بیٹھ رہے, ایڈوائزر بن رہے, تو یہ 4,000-5,000 کی مدرسی کر کے کون میبزی اور شرح قائد مشکات و جلالین پڑھانے بیٹھے گا؟ کون ہوگا یہ؟ تو دینی مدرسوں کو سر سید احمد خان نے نقصان نہیں پہنچا سکا, ایوب خان نہ ختم کرا سکا, پرویز مزلل, مشرف تو نہیں تھا مزلل, وہ بھی کچھ نہ کرا سکا. جو کچھ کیا اپنے خلاف کیا, لیکن اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بینکروں نے اسلام کو دھچکا دینے کی کوشش کی ہے, بینکروں. بعض لوگ بعض بزرگوں کے نام لیتے کہ وہ ان میں ملوث ہے, وہ کہاں تک ملوث ہے تو وہ جانے, لیکن علماء وقت کا اس وقت تقریباً اتفاق ہے کہ اس مسئلے میں وہ بزرگ بھی غلطی پر ہے, فحش غلطی پر ہے, اور ان کی موجودگی میں ان کے استاذ و شیخ اور ہمارے بزرگ مولانا سلیم اللہ خان نے کہا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وضلہ اللہ علی علم, علم کے ہوتے ہوئے ایسے ناکارا کاموں کے رہنمائی کرنا, سرپرستی کرنا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, دیکھو آسمانی کتاب کو تو پیچھے ڈالا, اگر اس پر عمل کرتے تو نبی آخر زمان کے متبع ہو جاتے. اور جو شیطانی چیزیں تھی, شیطان پڑھتے تھے, سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس کے پیچھے پڑ گئے. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بہت زیادہ. امام رازی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر کے مقابلے میں کافروں کی سازشوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے فائدے کے لیے جادو سیکھنا واجب ہے. ہمارے فقہ میں نے یہ جزیہ نہیں دیکھا ہے, اور جو مجھ سے زیادہ باخبر فقہا علماء ہیں انہوں نے بھی معذرت کی ہے, لیکن فخر رازی نے کبیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ ائمہ میں ابو حنیفہ وہ پہلا امام و آخری جس نے کہا ہے کہ کفر کی سازشوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں بھی کوئی ایسا فرد ہو جو جادو کو روک سکے اور مسلمانوں کو بچا سکے. بظاہر برا نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ مقصد ایذا پہنچانا نہیں ہے بلکہ مقصد ایذا کو روکنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بعض بزرگوں کو کمالی ایمان اور حسن اعمال کی وجہ سے ایسا طریقہ سلیقہ دے دیتا ہے جس کے اوپر سحر نہیں چلتا. تو بعض نادانوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ شاید یہ سحر ہے, یہ بھی سحر ہے. اس سلسلے میں مولانا خلیل احمد صاحب کے دو واقعات مشہور ہیں سارا پورے, جنہوں نے یہ بذل المجہود لکھی ہے ابو داؤد کی شرح 20 جلدوں میں. بہت باکمال انسان تھے. ان کو کسی نے آ کے کہا طالب علم نے کہ جی سہارنپور کے اسٹیشن پر کوئی جوگی آیا ہوا ہے. جوگی جوگی جانتے ہو, ہندوؤں کے پیروں کو کہتے ہیں, اور وہ زمین میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں نکل آتا ہے اور کہتا ہے مولویوں کا مذہب جھوٹا ہے, وہ چل کے دکھا دینا. چنانچہ مولانا خلیل احمد صاحب ابو داؤد پڑھا رہے تھے, جب یہ سنا درس روک کے طالب علم سے کہا چلے. وہی آدمی کہے چلے جس میں کمال ہونا, کوئی ڈرامہ دیکھنا تو نہیں تھا. مولانا اسٹیشن تشریف لیا, لوگ بہت جمع تھے, حضرت کو سب پہچانتے, دیکھ کے فوراً جگہ دے دی. آپ نے پوچھا کہاں ہے شوکار جی؟ شوکار ہندو کو کہتے ہیں. جی میں ہوں. تو چل زمین میں ذرا. تو وہ زمین میں چلا گیا تو مولانا نے اپنا جوتا اتار کے زمین کو پیٹا اور کہا آنے نہ دے, خبردار اجازت نہیں ہے آنے دینے کی. بس ہندو ختم ہو گئے, اسٹیشن سے لے کے سارا جہان ہندو نے توڑ ڈالا, ہندو نہیں ملا. آپ نے جوتے سے زمین کو پیٹا ایسا اور کہا آنے نہ دے, آنے دینے کی اجازت اب نہیں, اندر رکھے اس کو. حضرت نے فرمایا اب یہ نکل کے دکھا دیا ہمیں. زبردست با کمال تھا. اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ امروہہ میں مسلمانوں کا مناظرہ تھا روافض کے ساتھ, بہت سخت مناظرہ تھا. مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا محمد علی جوہر کو روافض لے کے آئے تھے صلح کے لیے کہ مناظرہ نہ ہو, اور مناظرے میں مفتی کفایت اللہ صاحب بھی تشریف لائے تھے دہلی سے. جس مناظرے میں مفتی کفایت اللہ ہوتے ہیں وہ لمحوں میں جیتا جاتا, اتنے ماہر تھے وہ. اور دیوبند کے مولانا مرتضی حسن اور مولانا اسد اللہ جو شعر بے شک لاتے تھے وہ سب مناظرے میں شریک تھے. لیکن ایک طالب علم نے آ کر کے مولانا خلیل احمد کو کہا کہ آل سنت ہار رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا آوازیں ہی نہیں نکلتی. مولانا کہا یہ تو سحر بندی ہو گئی ہے, زبان بندی کر دی گئی ہے, جلدی مجھے پہنچا ہوا کہاں ہے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب چٹ پٹ مجلس سے مناظرہ میں آئے, اور آتے ہی جب داخل ہوئے تو فرمائے یہ جو کرسی پر لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس نے آل سنت مناظرین کی زبانیں بند کی ہیں. مولانا خلیل احمد صاحب دیوار کی طرف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کمال دیا تھا وہ تدبیر فرمائی. وہ لڑکا دھڑام سے کرسی سے نیچے گر گیا اور کرسی چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگا, اور مناظرین آل سنت کی زبانیں کھل گئی. چند گھنٹوں میں روافض بری طرح ہار گئے. مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کے احوال میں لکھا ہے کہ ایک ملنگ بادشاہ آیا اور اس نے کہا دو کچھ خدا کے واسطے. بعض ملنگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. مجدد صاحب نے کہا اس وقت کچھ نہیں جاؤ. اس نے کہا نہیں دیتے ہیں. زمین پہ ایسے پاؤں مارے, زلزلہ آ گیا, پوری خانقاہ ہلنے لگی. مجدد صاحب کچھ لکھ رہے تھے, قلم روک لیا اور اس کی طرف ایسا دیکھا, کہا یہ مسواک کے نیچے پیسے پڑے ہوئے دے دو. تو اس نے جو مسواک کو ہاتھ لگایا تو پورے محل ہلنے لگا عمارت. کہا اٹھا؟ کہا جی نہیں اٹھا سکتا. کہا چل, تیری تمام توانائی آج اللہ سے کہہ کے ختم کرا دی, آئندہ تو کسی کو دھمکی نہیں دے سکے گا, ہم نے تیری جڑیں ہلا دی. اللہ اکبر. سحر کا مادہ اور اصل تو کفر ہے. علامہ علوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک ساحر تھا, وہ چادر ڈال کر کے آدمی کو ذبح کر لیتا تھا, خون باہر آ جاتا تھا, اور پھر ہاتھ اوپر پھینکتا تھا, دوسرا ہاتھ ٹانگ یہ وہ, اخیر میں لوگوں کو دکھاتا تھا کہ صرف دڑ پڑا ہوا ہے, سر پڑا ہوا ہے خالی. پھر جب وہ اپنے خاص کرتب کر لیتا تھا تو وہ آدمی صحیح سلامت ہوتا. علامہ علوسی لکھتے ہیں روح المانی میں کہ مجھے بھی کچھ اس کا فن آ گیا تھا, میں نے اس کا سحر روک لیا. تو وہ رونے لگا, اس نے کہا آدمی مر جائے گا مجھ سے. پھر میں نے بحال کرنا چاہا لیکن مجھے دیر لگی. تو وہ آدمی ٹھیک تو ہو گیا لیکن وہ پھر عمر بھر بیمار رہا. کانا متغیرا, فرق تھا اس میں. ہمارے اسکول کے زمانے میں پشاور شہر سے ایک شخص آتا تھا, اس کا نام تھا حنیف خان. وہ ہمارے ماسٹر عبدالحادی مرحوم کا دوست تھا. اس دن چھٹی ہو جاتی, سب لوگ اسمبلی میں جمع ہوتے تھے, اور وہ درمیان, لڑکے دو قطاروں میں ہوتے, درمیان میں وہ چلتا تھا اور وہ کہتا تھا دا جادو نے دے دلا صفائی دا, دا جادو نے دے دلا صفائی دا. اور پھر ایک لڑکے کو کہتے آپ کی شادی کراتے, اس کے اوپر ہاتھ ایسا کر لیتے تھے, تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہ دولہا بنا ہوا ہے, بہترین کپڑے ہیں, شاندار قسم کے پاؤڈر لگا ہوا ہے, اور ایک طالب علم کے اوپر چادر ڈالی, اور اس کو پھر چادر ہٹایا تو دلہن ہے وہ. اور پھر پوچھتے تھے کیا کھاؤ گے آج شادی میں ولیمے میں, تو لڑکے جو کچھ بتاتے, بریانی, پلاؤ, قورمہ اور دودھ والی روٹیاں, تو وہ کچھ چادریں باندھ لیتا تھا ایسی لمبی لمبی. کچھ دیر بعد چادریں ہٹاتا تھا تو اس میں دیگوں کے اندر دھواں ہوتا تھا, دیگ بھی غائبانہ آ کے رکھے گئے, دس گیارہ بارہ دیگ پکوا لیتا تھا. اور کہتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے اور ہاتھ کی صفائی ہے. اور اس کے پاس ایک ڈنڈا سا تھا چڑی, اس کے اوپر داغا بندھا ہوا تھا. جب اس داغے کو کسی آدمی کو بلاتا تھا تو اس داغے کو کھینچتا تھا, تو وہ آدمی خود بخود پاس سے چل پڑتا تھا. اور اس کو وہ دیکھ کے کہتا ہے چدارا کا گمدارا دی, اور چدارا کا گمدارا دی, اور جادو نہیں ہے اور ہاتھ کی صفائی. ہیڈ ماسٹر صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا یہ میرا دوست ہے 32 سال سے, اس جیسے باکمال انسان میں نے نہیں دے گا. میں نے ہاتھ کھڑا کیا, مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ جو الفاظ ہے کہ یہ جادو نہیں ہے ہاتھ کی صفائی ہے, اور چدارا کا گب دارا دی, اور دادا جادو الفاظ دی. ماسٹر صاحب نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بند کر دو, کیا یہ نہ کہے اگر اس نے ایک کام کیا. ماسٹر صاحب نے اس کو کہا حنیف خان یہ الفاظ جو آپ کہتے ہیں یہ بدلو, چھوڑ دو. کہا یہ تو نہیں چھوڑ سکتا. ماسٹر صاحب نے مجھے کہا آپ نے بہترین پکڑا ہے اس کو, یہ الفاظ سحر کے, سحر کے الفاظ ہیں, اس سے سحر جادوگر کرتا ہے. اس طرح کبھی کبھی جادوگر کہتے ہیں جو جادو کرے اس کے باپ پہ لعنت ہو, جادو کرنے والے کو میں انسان کا بچہ نہیں مانتا, اس پر جنت حرام ہے, جنت حرام ہے. یہ جادو کے الفاظ ہیں, یہ سب الفاظ جادو کے, اس سے جادو پختہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ تم یہ الفاظ کہو جادو کر لو گے, وہ جس کی مشق ہو, جس کو یہ فن آتا ہو. وَتَّبَعُوا، انہوں نے ایک آسمانی کتاب تو پس پش ڈالا لیکن پیچھے پڑ گئے وہ جو پڑھتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، علی ملک سلیمان. اب انہوں نے ایک اشکال کیا تھا، وہ یہ کہ یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ داؤد و سلیمان مشہور جادوگر تھے اور یہ ان کا ذکر خیر کرتے اپنے حلقے احباب میں. جواب، سلیمان برحق پیغمبر تھے، داؤد علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، ان کو سحر منسوب کرنا شیاطین کی سازش تھی. آپ کو بھی کہا جائے گا آپ ایسے شخص سے دور تفسیر پڑھتے ہیں جو فلاں کو برا کہے فلاں کو برا کہے. جواب، وہ شریعت کا منقاد ہے، جس کو ازر و شرع غلط دیکھتے ہیں اس کو غلط بتاتے ہیں، اس میں ان کی صنعت اور کاریگری کو کوئی دخل نہیں. وما کفر سلیمانو، اور کفر نہیں کیا تھا حضرت سلیمان نے. لفظ کفر سے انور شاہ سے اپنے مشکلات القرآن صفحہ 11-25 پر لکھا ہے، اس سے پتہ چلا کہ سحر کا مادہ کفر ہے، سحر کی بنیاد کفر ہے. اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ یعنی سحر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان لوگ سحر کرتے تھے جو کافر ہوئے. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو تارے گئے تھے دو فرشتے بابل شہر میں ہاروت ماروت نام کے. یہ موصولہ ہی ٹھیک ہے، الذی انزل، اور یہ نافیہ نہیں ہے. وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی جادو. حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے، انما نحن فتنتن، بے شک ہم تو آزمائش ہے. فلا تکفر، اے تو کفر نہ کر، یعنی سحر نہ کر. فیتعلمون منہما، پس لوگ پھر بھی سیکھتے تھے ان دونوں سے. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ جو جدا کرتے تھے اس کے ذریعے میاں بیوی کو. سحر سے توڑ ہو سکتا ہے، میاں بیوی کو جدا کرنا اس میں جادو مؤثر ہے، لیکن میاں بیوی کو جوڑنا، محبت اور الفت کرنا، اس میں جادو مؤثر نہیں. اس سے پتہ چلا کہ شیطانی علم. آئی سوال، شیطان کو توڑ میں بہت بڑا دخل ہے. حدیث شریف میں ہے، ہر روز عصر کے بعد سمندر پر بڑا شیطان وہ تخت بچھاتا ہے اور پھر دن بھر کے شیاطین کارگزاری پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو وہ بڑا شیطان اوروں کی باتیں چھوڑ کر کہا، ہاں پھر آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. کہتے حتی فرقت بینہما، یہاں تک کہ میں نے لڑا دیا اور جدا کر دیا، طلاق ہو گئی. تو وہ کہتے آؤ میرے بیٹے، آپ میری تحریک کے اچھے ممبر ہیں، اور اپنی وہ منحوس پگڑی ہری وہ اس کے سر پہ رکھ لیتا ہے کہ آپ آج کے بعد توحید و سنت والوں کے خلاف شرارت کر سکتے ہیں، آپ کامیاب ہیں. شیطان کی حدیث میں آیا ہے کہ اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھتا ہے، تو شیطان کی پگڑی نبی کی طرح نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا، وہ شیطان کی ہوگی. اور حدیث میں ہے کہ دجال و شیطان کی پگڑی ہری ہوگی. آج بھی شیطانی فرقے نے وہی اپنایا ہے، اپنے بڑوں کی عزت اپنائی. اور سیکھتے تھے ہاروت ماروت سے وہ سحر کہ جدائی ڈالتے تھے اس کے ذریعے ماں بین مرد اور اس کی بیوی کے. وہ زوجی، زوج مرد اور زن دونوں کو کہتے ہیں. زوجہ یہ عربی نہیں ہے، زوجتن عربی نہیں ہے، دارجہ کچی زبان، فضول زبان. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ، زوج بیوی، یہ نہیں کہ بیوی کو کہا کہ تم اگر خاون بدلنا چاہو تو ایک اچھا موٹا تازہ لے آؤ. نہیں نہیں، مرد عورت بدل سکتا ہے، عورت خاون نہیں بدل سکتی. انور شاہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں لفظ زوجتن آیا ہے، لیکن پھر حضرت نے یہ بھی لکھا کہ یہ راوی کی خطا ہے، ورنہ عربی میں میاں بیوی دونوں کو زوج، خاون بیوی کا زوج ہے اور بیوی خاون کی زوج ہے. زوجہ تو اعراب کی وجہ سے کہ منصوب ہو جائے زوجہ، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہ تھے وہ لوگ کہ نقصان پہنچاتے سحر سے کسی کو، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو اس طرح جادو کرے اگلے کو تک نقصان پہنچے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ سیکھتے تھے وہ جو تکلیف دے اور نفع نہ دے. سحر کی بنیاد اذیت و مضر پر ہے، سحر سے فوائد نہیں ہو سکتے. جادوگر زندگی بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، نان شبینے کا محتاج ہوتا ہے. اللہ. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق یہ سمجھ چکے تھے، لمن اشتراہ، جس کسی نے اختیار کیا جادو، ما له فی الآخرت من خلاق، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے کہ بیچ ڈالا اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے. پہلے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بظاہر اجتماع نقیزین ہیں. جواب، یہ تو جانتے تھے کہ سحر جائز نہیں، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ سحر کرنے سے ہمیشہ کے لیے کافر ہو جائے گی، یہ نہیں جانتے تھے. جیسے لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ تصویر اچھی چیز نہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اکبر القبائر ہے یا نہیں. اِنَّا شَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ الْمُصَوِّرُونَ، بخاری. لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بدعت سنت سے انحراف ہے، لیکن یہ کہ بدعتی پر حرم میں اور باہر حرم لعنت برستی ہے، اور بدعتی کو نبی کے قاتل تک کا کہا گیا، اتنی بڑی شناعت و قباحت عوام پر واضح نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور سحر سے بچ لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو ثواب ان کو ملنے والا ہے اللہ کے ہاں وہ بہت بہتر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لیتے. ایک اعتراض رسالت پر کہ اہل کتاب ان کو نہیں مانتے، جواب، اہل کتاب نے آسمانی کتابیں پس پشت ڈالی. دوسرا اعتراض کی اپنی مجلس میں جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں سلیمان و داؤد، جواب، وہ اللہ کے پاک معصوم پیغمبر تھے، سحر اور جادو ان کی طرف دشمنان دین نے منسوب کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادو بہت عروج پر تھا، سب لوگ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی میں جادو استعمال کرتے تھے، تو حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دے دیا کہ جہاں کہیں جادو کی کتابیں ہیں لے آؤ. جادو کی کتابیں چھوٹی بڑی سب پکڑ کے اٹھا کے لے آئے. تو سلیمان علیہ السلام نے ایک کھڈا کھودا، اس میں بھر دیا اور اوپر اپنا تخت بچھایا تاکہ کوئی تصرف نہ کرے. سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جنات نے وہ کتابیں دوبارہ نکالی اور لوگوں کو آ کے دکھایا کہ دیکھو سلیمان تو سحر کے زور سے حکومت کر دے دے، یہ تخت کے نیچے سحر کی کتابیں نکل آئی. امام احمد ابن حنبل اور معتزلہ کا بہت سخت جھگڑا ہوا ہے. معتصم کی نااہلیت کی وجہ سے امام احمد کو جسمانی سزا بھی بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن جب امام احمد ابن حنبل کے انتقال کا وقت آیا تو معتزلہ کے پانچ بڑے آئے جو سرغنے تھے، اور انہوں نے کہا عمر بھر ہم نے آپ کو تکلیف پہنچائی، ستایا ہے، اب آپ کا آخری وقت ہے، ہم معافی مانگنے آئے، ہم معافی مانگنے آئے، اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اعتراف کرتے کہ قرآن کلام اللہ ہے، صفت ہے، غیر مخلوق ہے، اور مخلوق کا نظریہ جو ہمارا تھا آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے ہم توبہ کر رہے ہیں. احمد نے کہا بہت اچھا، اللہ آپ تمہاری توبہ قبول فرمائے، کہا آپ ہم سے راضی ہو جائیں. جب امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہو گیا تو احمد ابن حنبل کے سرحانے سے ایک کاغذ نکلا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں احمد ابن محمد ابن حنبل، تم پانچ معتزلہ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ میں نے عمر پر قرآن کو غیر مخلوق کہہ کے شرک کبیر کیا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، میں دنیا سے جانے سے پہلے تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ قرآن مخلوق ہے اور اس کا کلام اللہ یا صفت نہیں ہے۔ شاگردوں نے جب کاغذ دیکھا سمجھ گئے کہ یہ جو پانچ آدمی توبہ کرنے آئے بدنام کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہے، اور ایسا دنیا کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر کی طرف منسوب کتاب ہے غنیت الطالبین، اس کتاب میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو افسوسناک ہیں۔ ناممکن ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیسے کامل عالم اور رسیدہ ولی وہ اس قسم کے کمزوریوں میں مبتلا رہے ہو، یہ دس البغات ہے، سرکش اور بے دین لوگوں کا اس میں دس درازی ہوئی۔ ہماری کتابوں میں سے ایک کتاب شاہ اسماعیل مولانا عبدالحی، ایک اور عبدالحی ہے شاہ اسماعیل کے زمانے کے، ان کے فوج میں قاضی تھے، اور سعید احمد شہید نے ایک مشترک کتاب لکھی، اس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے جمع کرنا کسی اجنبی سے زنا کرنے سے بہتر ہے۔ پھر لکھنا یہ تھا کہ نماز میں پیغمبر کا خیال آنا یہ بہتر ہے گاؤ خر کے خیال آنے سے، لیکن بدقسمتی سے وہ بہتر وہاں پر بدتر ہو گیا اور آگے پھر اس کی تشریح بھی غلط کر دی گئی۔ تو یہ مخالفین ہمارے اہلیان شرک و بدعت یہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے اصل جوابات تو وہ ہے جو مولانا سرفراز خان نے عبارات اکابر میں دیے، لیکن اس عاجز نے اپنے طلباء دور حدیث کو سمجھایا کہ اس عبارت میں قلب ہو چکا ہے، قلب ہو چکا ہے۔ حضرت صاحب نے لکھا تھا کہ خیال نبی آنا یہ بہتر ہے گاؤ خر کے خیال آنے سے، لیکن بہتر اور بدتر قریب قریب ہے، تو وہ بدتر ہو گیا اور یوں دشمنان دین کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ پیغمبر اپنے الفاظ میں بعض الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ کے استاد نے یہ کہہ دیا، فلاں کے بارے میں یہ جملہ کس لیا، جن کو جس طرح دارو کی ضرورت ہے وہ دینی پڑتی ہے، جو جس اکرام کا مستحق ہے وہ بھی سنیں گے آپ، اور جس کو جو تپیڑا چاہیے وہ بھی آیا تو حدیث اور فقہ کی روشنی میں لگے گا اس کو۔ یہ مبہم الفاظ کیوں بولتے ہیں؟ اصل اعتراض تھا سورت بقرہ پر کہ یہ کتاب مفہم ہدایت کے لیے آئی، اس میں کیوں ایسے حروف ہے جس کا معنی اور مطالب معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس اعتراض کو انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ نبی اور رسول کیسے ہیں، مبہم الفاظ بولتے ہیں۔ جواب